محمد صلى الله عليه وسلم نور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اسلام جس کو ہم نے قبول کیا ہے یہ کس چیز کا نام ہے، یہ سمجھنے اور سوچنے کی بات ہے. یہ کسی ایک چیز کا نام نہیں اسلام، کسی ایک دن کے عمل کا نام اسلام نہیں. اس کا تعلق انسان کی پوری زندگی کے ساتھ ہے. یہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس سے آدمی ایک دفعہ کچھ کر کے ہمیشہ کے لیے فارغ ہو جائے. جیسے آدمی دوسرے دنیا کے کام ہیں، مثلا اب طالب علم اسکول میں پڑھتا ہے، میٹرک کر لیا، بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، ڈاکٹری کر لی، یا کوئی اور امتحان پاس کر لیا، ہمیشہ کے لیے فارغ ہو گیا. لیکن اسلام کوئی ایسی چیز نہیں کہ آدمی اس کو ایک دفعہ کر کے یا دو دفعہ کر کے بے فکر ہو جائے کہ اب مجھے بے فکری ہے، میں فارغ ہو گیا. اس کا تعلق انسان کی پوری زندگی کے ساتھ ہے. جیسے اس کا تعلق دن کے ساتھ ہے، ویسے ہی اس کا تعلق رات کے ساتھ ہے. جیسے اس کا تعلق جوانی کے ساتھ ہے، ویسے ہی اس کا تعلق بڑھاپے کے ساتھ ہے. جو اسلام کی طرف سے کسی وقت بھی غافل ہو گیا، بے فکر ہو گیا، سمجھو کہ وہ اسلام سے ہٹ گیا ہے، وہ اسلام سے دور ہو گیا. اور ہمارے ناکام ہونے کی، ہمارے فیل ہونے کی، ہمارے اسلام کے خراب ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اسلام کو کما حقہ سمجھا نہیں. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ عز و جل نے اس میں یہی بات جو ہے واضح کی ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام کا نام آنے کے بعد پھر تمہارے اندر کوئی بات کسی قسم کی، چونکہ اسلام کے مقابلے میں بے انتہا مذہب ہیں، بے انتہا عزم ہیں، سوشلزم، کمیونزم، نیشنلزم، بہت سے عزم ہیں، بہت سے نظریات ہیں، بہت سے عقائد ہیں، کسی قسم کا، کسی چیز کا ایک بال برابر بھی رنگ جو ہے نہ آئے. اسلام کسی دوسری چیز کو ذرا بھی برداشت نہیں کرتا. جب تک یہ خالص نہ ہوگا اور ہمیشہ کے لیے پوری زندگی میں، اس وقت تک اسلام جو ہے کام نہیں دیتا اور اسلام جو ہے کامیاب نہیں ہوتا. یہ آیت قرآن مجید کی کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کس کے سلسلے میں نازل ہوئی؟ عبداللہ بن سلام، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے. عبداللہ بن سلام بہت بڑے یہودیوں کے عالم تھے، وہ مسلمان ہو گئے. وہ اپنی کفر کی حالت میں بھی، جبکہ وہ یہودی تھے، اس حالت میں بھی بہت سوچ سمجھ والے آدمی تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ چہرہ جھوٹ بولنے والا نہیں. اور مسلمان ہو گئے آپ کو دیکھتے ہی. پھر کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرے اسلام کو ابھی لوگوں پر ظاہر نہ کرنا، آپ مدینہ تشریف لے چلیں، مدینے کے جو عالم ہیں ارد گرد کے، بنو نذیر کے، بنو قریظہ کے، بنو قینقاع کے، یہودیوں کے جو بڑے بڑے عالم ہیں، مولویوں کے مولویوں سے ٹکر رہتی ہے. آپ ان سب سے میرے بارے میں پہلے پوچھ لیں کہ میں کیسا آدمی ہوں، کیونکہ اس سے آپ کے ذہن پر بڑا اچھا اثر پڑے گا. بعد میں لوگ کچھ کا کچھ کہیں گے. چنانچہ وہ چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پیچھے بیٹھ گئے. یہودی عالم ملاقات کے لیے آئے آپ کے پاس. آپ نے ان سے پوچھا کہ تم اپنے اندر عبداللہ بن سلام کو کیسا پاتے ہو، عبداللہ بن سلام کا کیا سٹیٹس ہے، کیا درجہ ہے، کیا مقام ہے تمہارے اندر، عالموں میں اس کا کیا مقام ہے؟ یہودی عالموں نے بڑی تعریف کی کہ وہ بڑا خاندانی آدمی ہے، بہت شریف آدمی ہے، اس کا باپ بھی عالم تھا، اس کا باپ بھی شریف تھا، شریف ابن و شریف ابن و شریف، بہت ہی نیک، بہت ہی پارسا، متقی، اچھا خاندانی. بڑی تعریفیں کی. اتنے میں عبداللہ بن سلام اندر سے نکل آئے اور آ کر کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، سب کے سامنے کلمہ پڑھ لیا. جب کلمہ پڑھ لیا وہی عالم جو پہلے تعریفیں کرتے تھے کہنے لگے یہ ہے ہی ایسا، اس کا کوئی دین ایمان ہے، بے پیندے کا لوٹا ہے، کبھی یوں لڑک گیا کبھی یوں لڑک گیا، شریر ابن و شریر ابن و شریر، یہ بھی ایسا، اس کا باپ بھی ایسا ہی. فون بدل. حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا، یا رسول اللہ، یہی خدشہ مجھے پہلے تھا کہ ان عالموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان سے دوستی رہے تو بڑی تعریفیں کرتے ہیں، ان سے بگڑ جائے تو پگڑیاں اچھالتے ہیں، ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، اس لیے آپ میرے بارے میں پہلے ان سے پوچھ لیں. تو یہ بڑے اچھے نیک متقی پرہیزگار تھے، اپنے مذہب میں بھی پکے تھے. جب ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا یہودی تھے، اس وقت بھی پکے تھے، جب مسلمان ہو گئے تو پھر بھی پکے تھے، لیکن مذہبی آدمی تھے. دل میں یہ خیال ہفتے کا، کیونکہ یہودیوں کے ہاں جیسے ہمارے ہاں جمعہ بڑا قابل احترام دن ہے، برکت والا دن شمار ہوتا ہے، یہودیوں کے ہاں ہفتے کا دن ایسا ہے. اور یہودی گوشت اونٹ کا جو ہے نہیں کھاتے، اونٹ ان کی شریعت میں حرام ہے. تو یہ ہفتے کے دن کا کچھ احترام کرتے. عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جانے کے بعد ان کے دل میں ہفتے کا کچھ احترام تھا، اور اونٹ کا گوشت بھی نہ کھاتے. یہ نہ کہتے کہ حرام ہے، مسلمان ہو گئے تھے یہ کیسے کہہ سکتے تھے، کہتے تھے یہ حلال ہے، بالکل طیب ہے، حلال ہے، لیکن کھانا ضروری تو نہیں، نہ کھاتے. دل میں یہی کہ چلو اگر نہ کھائیں تو کیا عرض ہے. وہ تھوڑا سا اثر، وہ پرانا تھوڑا سا اثر ذہن میں باقی تھا. اللہ نے قرآن میں یہ آیتیں اتار دی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اگر مسلمان ہونا ہے تو سیدھے ہو کر مسلمان ہو جاؤ. کافروں والی بات، کوئی نظریہ، معمولی سی بھی آلائش تمہارے اندر بالکل نہیں ہونی چاہیے. اب آپ اندازہ کر لیں یہ بات کس کے بارے میں نازل ہوئی، کتنا اونچا صحابی ہے جس کو درست کرنے کے لیے یہ آیت قرآن مجید کی نازل ہوئی. اور آج آپ دیکھ لیں، ہم لوگ مسلمان ہیں، اوپر سے کچھ ہیں نیچے سے کچھ ہیں، اگر ختنے نہ کرائیں توبہ 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 توبہ، مسلمان ہی نہیں ہوا جی. اس کی دھوتی کھول کر دیکھو، اگر ختنے ہیں تو مسلمان ہیں، اگر ختنے نہیں تو مسلمان ہی نہیں. اور اگر گودے رکھے، داڑھی منڈائے، کیا فرق پڑتا ہے، داڑھی رکھ لو نہ رکھ لو، مسلمان پکا رجسٹرڈ، کوئی شرم والی بات. حالانکہ جیسی سنت داڑھی رکھنا ہے ویسی ہی سنت ختنہ کرانا ہے. ختنہ بھی سنت ہے، فرض تو نہیں ہے. اگر ختنہ کوئی نہ کروائے، کسی عالم سے مسئلہ پوچھ لو، قطعاً یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ آدمی مسلمان نہیں ہو، وہ بھی سنت ہے، داڑھی رکھنا بھی سنت. لیکن دیکھ لو، وہ سنت فرض سے بھی بڑی ہے ہمارے ذہن میں. اور یہ سنت پرواہی کچھ نہیں, ہو نہ ہو کوئی پرواہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا رواج نہیں. انگریز جو ہم پر حکومت کرتا تھا وہ داڑھی نہیں رکھتا تھا, اور اس سے پہلے بھی داڑھی مڈانے کا رواج تھا. ہندو داڑھی نہیں رکھتے. ہمارے ماحول میں داڑھی رکھنا جو ہے یہ ملا ملانوں کا کام ہے. مولوی ہو کوئی خاندانی تو وہ داڑھی رکھ لے, ہمیں داڑھی رکھنے کی کیا دکھ ہے؟ ہم کو مولوی بننا چاہتے ہیں. کسی کے بچے کو کہو کہ داڑھی رکھ لے تو بعد والدین کہتے ہیں جی ہمیں اسے کو مولوی نہیں بنانا, اللہ اس کو نمازی رکھے, مولوی نہیں بنانا, بوڑھا ہو کر رکھ لے گا بعد میں جا کر. اسی طرح سے اور باتیں دیکھ لو, پڑھے لکھے لوگ آج کل, اور بہت سے ہم میں ایسے موجود ہوں گے, اپنے بچے کی سالگرہ, بچہ پیدا ہوا اگلے سال, اس سے اگلے سال, اس سے اگلے سال, آج ہی میری سالگرہ ہے, اس پر تحفے تحائف دینا, دینا مبارکبادیں بھیجنا, یہ چلتا ہے؟ یہ کن کا کام ہے؟ یہ اسلامی کام ہے کیا؟ یہ اسلامی سنت ہے کیا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ نہیں, حاشا وکاللہ, بالکل نہیں. یہ انگریزوں کی سنت, یہ انگریزوں کا طریقہ ہے, لیکن آج مسلمان اس کو کرتے ہیں. حتیٰ کہ عید میلاد دیکھ لو, بالکل کرسمس ڈے جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن منایا اور اس کو اپنا عید کا دن بنا دیا, اسی طرح سے مسلمانوں نے عید میلاد بنا دیا. اور پھر پکے کے پکے مسلمان, خاندانی مسلمان, موروثی مسلمان, رجسٹرڈ مسلمان, کوئی انہیں کہہ نہیں سکتا کچھ, اہل سنت پکے. سو میرے بھائیوں, اسلام جو ہے ایک دو تین چار آٹھ دس چیزوں کا نام نہیں. اسلام کی چیزیں ہی اس قسم کی ہیں کہ آپ ان کو تقسیم نہیں کر سکتے. جہاں آپ نے تقسیم کرنا اسلام میں شروع کیا, اسلام گیا. اب دیکھو, اسلام کی چیزیں ہیں, نمازیں پانچ, نمازیں پانچ, کوئی چار پڑھے, پانچ نہ پڑھے, نہ چار کا ثواب نہ پانچ کا ثواب. پانچ نمازیں فرض ہیں, کوئی چار پڑھ کر کہے کہ مجھے چار کا ثواب مل جائے گا, کوئی عالم کبھی یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ اس کو چار کا ثواب مل جائے گا, کبھی بھی نہیں ملے گا. بس ختم, بے نماز شمار ہو. روزے رمضان شریف کے تیس ہو جائیں, انتیس ہو جائیں, ایک آدمی دو رکھ لے, دس رکھ لے, آخری عشرے کے رکھ لے, آخری جمعے کا رکھ لے, کوئی ثواب نہیں. پتن کوئی ثواب نہیں. ثواب کب ہے؟ پورے رمضان کے روزے رکھے, الا یہ کہ وہ بیمار ہو. جو رخصت اسلام نے دی ہے اس کے تحت جب وہ تندرست ہو, اس گنتی کو پورا کرے, رمضان شریف میں چھٹی کر لے بیماری کی وجہ سے, سفر کی وجہ سے, اور دنوں میں پھر ان کو پورا کرے. اگر وہ اس کا ٹکڑے کر دے, تقسیم کر دے, اور پھر کہے کہ میں مسلمان ہوں, بالکل غلط ہے. نہ دو کا ثواب نہ دس کا ثواب اسلام میں بالکل نہیں. اعلی حضرت کا زکات, اب زکات چالیسواں حصہ ہے, اس میں سے آدمی تھوڑی سی کم کر لے اپنی مرضی سے, بالکل ختم, ساری گئی, کوئی ثواب ہی نہیں. میرے بھائیو, اسلام کی جتنی بھی چیزیں ہیں بشری تقاضے سے کوتاہی ہو جائے, بھول جائے, جب یاد آئے قصر نکال دے, عذر ہو شری, شریعت اجازت دے رہ جائے, شریعت معاف کر دے تو اور بات ہے. لیکن اگر ایک آدمی اپنی طرف سے کچھ کر لے, کچھ چھوڑ دے, ادھر کر لے ادھر نہ کرے, کچھ اپنی طرف سے رد و بدل کرتا رہے, اسلام گیا, اسلام ختم گیا. کوئی عقیدہ غیر اسلامی ہو تو آدمی مسلمان نہیں ہوتا, کوئی عمل اس کا غیر اسلامی ہو,
کافروں کے طریقے کا کوئی عمل کرتا ہو اللہ کے نزدیک اس کے اسلامی کام جو ہے وہ بھی سب ختم ہے. قرآن مجید کی آیت کو پڑھ کر دیکھیں, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة, اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ, سر سے لے کر پاؤں تک, بیوی سے لے کر بچے تک, بڑے سے لے کر چھوٹے تک, سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ. ہمارے سال ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے, گھر پر سے ایک آدمی بوڑھا, یا اللہ یہ لے بوڑھا جو گھر سے کنڈم, گھر سے ریٹائر, کسی کام کا نہیں, یہ لے یہ نمازیں پڑھے گا, ہم باقی ابھی مزے کریں گے. جیسے دعوتوں میں گھر پر سے ایک جاتا ہے, ایسے گھر پر سے ایک نمازی اور باقی سب مزے کرتے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام جو ہے میں عرض کر رہا ہوں, خوب سمجھ لو, اگر کچھ چاہتے ہیں, اگر مسلمان ہونا چاہتے ہیں اور اللہ سے اپنا اسلامی رشتہ اس بنا پر کچھ لینا چاہتے ہیں اور دنیا میں کوئی ترقی چاہتے ہیں, تو اسلام کو سیدھا کرو, پورا اسلام قبول کرو, اسلام کو قائم کرو, اسلام کو کما حقہ, جو اس کے تقاضے ہیں اس کو پورا کرو. اگر قصداً جان بوجھ کر اسلام کا کچھ حصہ بھی چھوڑ دیا یا اس کو خراب کر دیا, اسلام سارا برباد ہو. ہماری تباہی اور بربادی کا سبب بھی یہی. اب دیکھ لیں نمازی کتنے ہیں, ہم کتنے لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں, لیکن ان کے گھروں کو دیکھ لو, ان کی شکل و صورت کو دیکھ لو. اب میں نے دیکھا ہے ہم میں سے بہت سے آدمی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, رسمی پردہ کرتے ہیں, لیکن پردہ کس سے؟ غیر سے. ساڑے سے کوئی پردہ نہیں, دیور سے کوئی پردہ نہیں, جیٹھ سے کوئی پردہ نہیں, اپنی برادری کے آدمی سے کوئی پردہ نہیں. اب سوچئے یہ پردہ ہے, کوئی پردہ نہیں. اب یہ جو پردہ کرے گی اوروں سے, یہ عورت جو دیور سے پردہ نہیں کرتی, جیٹھ سے پردہ نہیں کرتی, ساڑے سے پردہ نہیں کرتی, اپنی برادری کے آدمی سے پردہ نہیں کرتی, غیروں سے پردہ کرتی ہے, یہ وہی مثال ہے کہ جیسے کوئی ظہر کی نماز پڑھ لے عصر کی نہ پڑھے, عصر کی پڑھ لے مغرب کی نہ پڑھے, ایک پڑھ لے دوسری نہ پڑھے, روزے رکھ لے زکات نہ دے, نماز پڑھ لے روزے نہ رکھے. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام اس چیز کا نام ہے کہ اگر مسلمان ہونا ہے تو پورے بالکل, کمزوری ہو تو جہاں ہر جگہ ہو سکتی ہے. مثلا فرض کر لیجیے گا مکان چھوٹا ہے, تین بھائی وہاں اکٹھے رہتے ہیں تو ٹھیک ہے, گھونگھٹ نکالے, عورت جو ہے گھونگھٹ نکالے, چہرے کا پردہ کرے, سامنے نہ ہو, غیر ضروری کوئی بات نہ کرے, اشد ضروری بات کرے, کوئی چیز لینا دینا ہو ضرورت کے تحت چیز پکڑائے اور حد المقدور پردہ کرے, بالکل اپنے دیور جیٹھ کے ساتھ سفر نہ کرے. اور یہاں ہمارے ہاں کیا ہے, ایک بھائی دوسرے بھائی کی بیوی کو لینے جاتا ہے, چھوڑ کر آتا ہے. میں کہہ دیتا ہوں جا میری بیوی کو لے آ, وہ میری بیوی کو لے بھی گیا چھوڑ دیا. کیوں؟ جی ہے دیور سے پردہ. اور اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ دیور سے پردہ ہے, فرمایا الحمو الموت, یہ تو موت ہے, موت ہے. باہر والے سے سو خطرہ, سو پرہیز ہو سکتا ہے, باہر والے سے اتنا خطرہ نہیں ہے, اور جو دیور ہوگا اس سے خطرہ ہی کیا ہے, اس سے کوئی خطرہ نہیں, جو مرضی کرتا رہے اس پر پردہ پڑا رہے گا, بچہ ہو جائے تو اس کے سر لگے گا جو خامد ہے, اور خرابی ہوتی رہے اندر ہی اندر کام چلتا رہے گا, وہاں تو پردہ بہت ضروری ہے. لیکن ہم نے چونکہ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں, چونکہ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں اس لیے اس کی بالکل کوئی پرواہ نہیں. الحاظ القیاس دوسرے معاملات میں میرے بھائیو, ہماری ناکامی کا بڑا سبب, میں اپنے دوستوں کو دیکھتا ہوں جو بڑے پرانے نمازی ہیں, بڑے پرانے نمازی ہیں, بظاہر دیندار ہیں, ان کا حال کیا ہے؟ کوئی یہاں فیل، کوئی وہاں فیل، کوئی وہاں فیل، کوئی وہاں فیل، کوئی وہاں فیل، کوئی دو چیزوں کا مسلمان، کوئی تین چیزوں کا مسلمان، کوئی چار چیزوں کا مسلمان، پورا مسلمان اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے پورا مسلمان کوئی بننا چاہتا ہی نہیں. اور اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو اللہ کو ایسے اسلام کی ضرورت بھی نہیں. آگے دیکھو خدا کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، جو کام تم نے اسلام کے خلاف کیا وہ قدم تمہارا شیطان کے پیچھے جائے گا، وہ محمد کے پیچھے نہیں جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. جو کام تمہارا اسلام کے خلاف ہوگا وہ قدم تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہیں ہوگا، اور جو قدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں نہیں اٹھا وہ شیطان کے پیچھے جائے گا. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان بڑا دشمن ہے، اور جو قدم شیطان کی طرف جائے گا وہ سیدھا دوزخ میں جائے گا. اس لیے ہم اگر تجزیہ کریں ہماری ناکامی کا، ہماری ذلت کا، ہماری رسوائی کا کیا سبب ہے؟ یہی سبب ہے کہ ہم مسلمان نہیں. کوئی ایک بڑا دو مسلمان، کوئی ایک بڑا تین مسلمان، کوئی ایک بڑا چار مسلمان، کوئی ایک بڑا پانچ مسلمان، کوئی ایک بڑا چھ مسلمان، کوئی کتنا مسلمان، کوئی کتنا مسلمان، کوئی کتنا مسلمان. اللہ میں دیکھتا ہوں باپ نمازی داڑھی رکھے ہوئے، لڑکی کو قرآن پڑھا لیا، لڑکی قرآن بھی پڑھ گئی، لڑکی کو پڑھا رہا ہے، لڑکی کو بی اے کروا دیا، اب رشتہ تلاش کرے گا. کیسا رشتہ، کیسا بھی ہو، دیندار ضروری نہیں، باقی دنیا کی جو بھی بات ہو وہ قابل قبول. یعنی بے دین اس کو برداشت ہے، بے دین کو اپنی لڑکی دے دے گا، بے دین کو اپنی لڑکی دے دے گا، اس کی نماز کہاں گئی، اس کی دینی غیرت کہاں گئی؟ کیا کہیں گے اس کو جو اپنی لڑکی بے نماز کو دیتا ہے، جو اپنی لڑکی بے دین کو دیتا ہے، جو اپنی لڑکی بے پرد کو دیتا ہے صرف یہ دیکھ کر کہ وہ پروفیسر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ سعودی عرب میں کاروبار کرتا ہے، ہزاروں لاکھوں میں کھیلتا ہے، آپ اسے کیا یہ کہیں گے کہ اللہ کے نزدیک یہ مسلمان ہے؟ اگر یہ مسلمان ہوتا تو اس کو اسلام پسند ہوتا، اس کو اسلام پسند نہیں، اس کو دولت پسند، اس کو دنیا کی عزت پسند ہے، اس کو دنیا کا اقتدار پسند ہے. یہ میرے بھائیوں پریکٹیکل چیزیں ہیں. یہ مولویوں کی باتیں برباد جو کیا ہے ہمیں، مولویوں کے اس نظریے نے کیا ہے. ہر کلمہ گو مسلمان ہے، ہر کلمہ گو مسلمان ہے. اللہ اکبر، پھر سوچتے ہیں کہ اگر ہر کلمہ گو مسلمان ہے، میں کہتا ہوں ہر نمازی مسلمان نہیں ہے. آپ تو کہتے ہیں کلمہ گو مسلمان ہے، ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ہر نمازی مسلمان نہیں ہے. جس کے دل میں دین کی غیرت نہیں، جس کے دل میں دین کی غیرت نہیں وہ کچھ بھی نہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ ایمان کے تین درجے ہیں، اور یہ حدیث بالکل پیٹنٹ اعلی درجے کی، اعلی درجے کی. اول درجہ کیا ہے؟ کہ برائی کو اپنی طاقت سے روکے. اگر وہ اپنے اندر اتنی طاقت نہیں پاتا تو زبان سے روکے، سمجھائے ان کو. لیکن اگر وہ اس سے بھی ڈرتا ہے کہ اگر میں بول پڑا، میں نے ان کو زبان سے منع کیا، یہ مجھے ماریں گے، وہ یہ نہیں کر سکتا، تو تیسرا درجہ، پہلا درجہ نمبر ایک، ہاتھ سے روکے، طاقت سے روکے، اگر طاقت سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے، اگر زبان سے نہیں روک سکتا دل سے برا جانے، نفرت کرے، دور رہے، بائیکاٹ کرے، ایک طرف ان سے رہے۔ وذالک اضعف الایمان، اور یہ تھرڈ کلاس ایمان ہے۔ وذالک اضعف الایمان، یہ تھرڈ کلاس ایمان ہے، ایمان کا سب سے گھٹیا درجہ ہے، اور اس کے بعد ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ اگر یہ بات بھی نہیں کسی نے کہ وہ برائی سے نفرت کرتا ہے تو سمجھو کہ اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ اور اس کا پتہ کیسے لگتا ہے رشتے پر کہ لڑکی کس کو دیتا ہے؟ دیکھو نا، اب ہم لڑکی کا رشتہ کرتے وقت، یہ بہت بڑی کسوٹی ہے، بہت بڑی کسوٹی ہے کہ میں لڑکی کا رشتہ کسے دیتا ہوں؟ داڑھی مڑے کو دیتا ہوں؟ اگر میں داڑھی مڑے کو دیتا ہوں تو اس کے صاف اور واضح معنی یہ ہیں کہ داڑھی مڑانا میرے نزدیک کوئی قابل نفرت چیز نہیں۔ کہ یہ تو غلط بات ہے، کوئی اسے غلط کہہ سکتا ہے؟ جب میں اپنی لڑکی ایک داڑھی مڑانے والے کو میں دیتا ہوں تو کہیے کیا اس میں شبہ ہے کہ داڑھی مڑانا میرے نزدیک کوئی بری چیز نہیں ہے؟ یہ قابل نفرت بالکل ہے، ورنہ میرا جگر گوشہ، میری لڑکی، میرے دل کا ٹکڑا، میری عزت جس کو میں نے پالا ہے، میں اس کو دے دوں جس کے بارے میں میرے دل میں سخت نفرت ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے ایمان کا وہی پتہ لگ جائے۔ اگر بے نماز آپ کو اچھا نہیں لگتا تو ٹھیک ہے، آپ میں ایمان ہے، لیکن اگر آپ بے نماز کو اپنی بیٹی دیتے ہیں صرف یہ سمجھ کر کہ وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، وہ بڑے اچھے عہدے پر ہے، وہ افسر لگا ہوا ہے، تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ بے نماز ہونا آپ کے نزدیک کوئی نفرت کی چیز نہیں۔ میرے بھائیو، دو باتیں سن لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ بہر کیف دوزخ سے ضرور نکل آئے گا، جنت میں ضرور چلا جائے گا۔ جس کے دل میں ایک رائی کا دانہ، رائی سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ یہ سرسوں، سروں، توریا، تارا میرا، اس سے بھی باریک دانہ ہوتا ہے۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر جس میں ایمان ہوگا وہ بھی جنت میں ضرور چلا جائے گا۔ اب اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں جی اتنا ایمان تو ہر ایک میں ہوگا، اتنا ایمان تو ہر ایک میں ہی ہوگا، یہ تو معمولی سی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے تشریح کرتے ہوئے فرمایا جس کو برائی سے نفرت نہیں ہے اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ جس کے دل میں نفرت نہیں برائی سے، داڑھی منڈانا ہے، نماز نہ پڑھنا، سگریٹ پینا، سنیما دیکھنا، سود خوری، شراب خوری، حرام خوری اور برائی کے کام، برائی سے جس کے دل میں نفرت نہیں ہے، اور اس کا پتہ کیسے لگتا ہے؟ لڑکی کے رشتے سے۔ مثال، کنکریٹ خاص مثال، لڑکی کے رشتے سے فوراً پتہ لگ جاتا ہے۔ جب آپ اپنی لڑکی دینے کے لیے، یہ معیار ہے، یہ ٹچ سٹون ہے، یہ کسوٹی ہے، جب آپ اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار ہیں اس کو، تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کے دل میں کوئی قابل نفرت چیز نہیں ہے۔ اور اگر برائی کی نفرت آپ کے دل میں نہیں ہے، روکنا تو درکنار ہاتھ سے یا زبان سے، تو پھر آپ کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اور بات سن لیں، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ ضرور جنت میں جائے گا، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا، وہ دوزخ نہیں جائے گا. یہ بھی اللہ کے رسول کی حدیث ہے. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ دوزخ نہیں جائے گا. کسی نے پوچھا، فخر کرنے والوں، اپنی قومیت پر فخر کرنے والوں، تم آدم کی اولاد ہو یا نہیں؟ آدم کون تھا؟ راجپوت تھا، جاٹ تھا، ارائی تھا، پٹھان تھا، کیا تھا؟ کیا وہ جس کو تم حقیر جانتے ہو یہ سمجھ کر کے وہ موچی ہے، وہ چھیمبا ہے، وہ لوہار ہے، وہ ترخان ہے، وہ ماش کی ہے، وہ ستا ہے، تم اس کو حقیر جانتے ہو یہ سمجھ کر کے یہ کام کرتا ہے اور تم چودھری ہو، ذمہ دار ہو؟ فرمایا لوگوں کو حقیر جاننا اور حق کا انکار کرنا یہ تکبر ہے. جس کے دل میں یہ رائی کے برابر بھی ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے. اب نمازیوں فکر کر لو، حاجیوں فکر کر لو، سوچ لو، ہم برباد نہیں ہو گئے؟ اس قومیت نے، اس ہندو تہذیب نے، اس ہندو تمدن نے ہمارے ذہنوں کو بالکل پلوٹڈ نہیں کر دیا، پلیٹ نہیں کر دیا، ہم سارے کے سارے برباد نہیں ہو گئے؟ اللہ اکبر. جو مسلمان ہوگا اس کے دل میں یہ کوئی تکلفات نہیں. آج یہاں دیکھ لو، جنگ ہے، فساد ہے، تو اس بات پر کہ ہماری قوم، اور کوئی اسے پوچھے کہ تو کس کا بچہ ہے، آدم علیہ السلام کا تو بچہ نہیں ہے، تیری قوم کیا قوم ہے؟ اور اللہ کے رسول نے، میں عرض کروں، حدیث اٹھا لو، مشکاۃ شریف، فرمایا جو اپنی قوم پر فخر کرتا ہے اس کو کہو، دیکھو کیسی آپ نے ننگی بات کہی ہے، اس کو کہو کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کو منہ میں لے لے، وہ اسی کی پیداوار ہے نا، اسی پر وہ فخر کرتا ہے، اس کو اس پر ناز ہے. یعنی کیسی ننگی بات آپ نے کہی، فرمایا کنایا نہ کرو، یہ بھی آپ نے فرمایا کنایا نہ کرو، کھلی بات کہو، ننگی بات کہو کہ تو اپنے باپ کے شرمگاہ پر جا کر چک مار، اس کو منہ میں لے لے گا، تو بڑا بدتر ہے، کیا تیری حقیقت؟ اب دیکھ لو ہم برباد ہو رہے ہیں. سو ان دونوں باتوں کو یاد رکھو، یہ معیار ہیں اپنے ایمان کے جانچنے کے، اپنا تجزیہ کرنے کے، کہ اگر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا تو ضرور جنت میں جائے گا. اور اس کا پتہ کیسے لگے گا؟ کہ وہ برائی کو برداشت نہیں کرتا، اگر اس کو ہٹا نہیں سکتا، اس کو روک نہیں سکتا، تو کم از کم اپنے آپ کو اس کے اندر داخل بھی نہیں کرتا، اس سے دور رہتا. یہ ایمان کی آخری حد ہے. اور تکبر، جس کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے. اور مولوی، آج کون سا ایسا مولوی ہے، کوئی دیوبندی ہو، کوئی بریلوی ہو، کوئی شیعہ ہو، جو نہ پہچانتا ہو حق کے، لیکن نہیں مانتا.
عمر بھائی موجود نہیں ہے،
اگر وہ مان جائے تو پھر
جناب حافظ محمد زبیر رضی اللہ عنہ
کی تو بڑی تحقیر ہو
فرمائے،
اس کا تو معاملہ ہی سارا خراب ہو.
بھائی چیک کر کے بعد جو ہے درس کا آغاز کرتے ہیں، اور ساتھ سے گزارش ہے،
یہ تکبر ہے.
یہ برائے کرم آپ کے تمام ساتھیوں کو یہاں بلا لیں،
اور اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں تین بڑے محرک ہیں جو انسان سے گناہ کراتے ہیں، اور سب سے پہلا گناہ گناہ کس نے کروایا؟
السلام علیکم.
سب سے پہلا گناہ کا محرک جو ہے،
میری آواز انشاءاللہ آپ تک پہنچ رہی ہوگی،
شیطان نے سب سے پہلا گناہ،
پہلے مائک ہی لگا ہوا نہیں تھا،
شیطان
لگا ہوا نہیں تھا تو پھر آواز کیا میں
سب سے پہلا گناہگار ہے،
بچے نے لگا دیا مائک،
سب سے پہلا گناہ شیطان نے کیا. اس کا محرک
کل بھی درست نہیں ہو سکا تھا تو یہ کل کی تلاش.
اللہ نے کہا اس آدم کو جو مٹی
دعا کے بارے میں آج کا درس ہوگا، یعنی اللہ سے دعا مانگنا.
اللہ نے کیا کہ اس آدم کو جو میں نے جس کو مٹی سے بنایا ہے،
درس اس کے بعد اگر موقع ملا تو سوال جواب ہوگی، لیکن ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے.
اللہ مجھے پوچھتا ہے
معلوم ہوا یا کوئی گناہ تو میں جواب دوں گا، نہیں تو
اے شیطان تو نے جو سجدہ نہیں کیا،
بھائی ہے انشاءاللہ
جب میں نے تجھے حکم دیا تو نے سجدہ جو نہیں کیا،
سوال ہوا تو
کیا تو نے تکبر کیا یا تو ہے ہی بڑا؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول امین،
بڑا ہے نہیں بڑا بننے کی،
اما بعد
استكبرت
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ام كنت من العالين
بسم الله الرحمن الرحيم
شيطان
وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
اور مجھ کو آگ سے بنایا ہے، آگ عجیب چیز ہے، روشن چیز ہے، اوپر
سورۃ المؤمن
ہے، اور مٹی پاؤں میں رہنے والی چیز ہے، مٹی جانے والی چیز ہے، اور
میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے،
مٹی گھٹیا چیز ہے.
اس میں اللہ تبارک و تعالی
یہ
فرماتا ہے کہ
ادنا کو سجدہ نہیں کر سکتا.
وقال رب،
اس چکر میں شیطان نے سجدہ نہ کیا. اب اللہ تعالی شیطان کو پھٹکارتے ہیں، دھتکارتے ہیں، اور چار شیٹ کرتے ہوئے فرمایا فما یکون لک ان تتکبر فیہا. اے شیطان غلطی آدم نے نہیں کی، میں نے کہا تھا کہ درخت اس درخت کے قریب نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا، اس نے کھا لیا. اصا آدم و رباہ، یہ قرآن کے لفظ ہیں، اصا آدم و رباہ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، فغوا گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا. اور غلطی شیطان نے بھی کی کہ اللہ نے کہا سجدہ کر، سجدہ نہیں، لیکن تو تکبر کی وجہ سے مرا گیا اور وہ جھکنے کی وجہ سے بچ گیا. وہ جھک گیا. ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ غلطی ہو گئی، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر تو نے بخش نہ دیا تو میرا کوئی ٹھکانا نہیں، برائی کوئی نہیں، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو. اور شیطان تکبر میں رہا کہ میں اعلیٰ، میں بڑا، میں اونچا، اور یہ گھر. پہلا گناہ کس چیز سے ہوا؟ اس تکبر سے. اور دوسرا گناہ کس سے ہوا؟ حرص، لالچ. آدم علیہ السلام جنت میں اللہ نے داخل کر دیا اور کہا کہ اے آدم اسکن انت وزوجک الجنت، تو بھی تیری بیوی بھی دونوں جنت میں رہو، وکلا منہا رغدا حیث شئتما، جہاں تمہاری مرضی کھاؤ پیو، کھلی چھٹی ہے، کوئی پابندی نہیں، پوری آزادی ہے، صرف ایک درخت کی پابندی ہے، بلا تقربا ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، اپنا ستیہ ناش کر بیٹھو، یہ کام نہ کرو. لیکن ہرس نہ کرے، وہی خالی. حالانکہ اتنا کچھ تھا کہ وکلا منا رغدن ہے تو شیتما، جہاں سے مرضی کھاؤ پیو، جہاں مرضی پھرو سیر کرو، کھلی چھٹی، کھلی آزادی. لیکن یہ ایک چیز ہے، اس کے قریب نہیں جانا. لیکن اے ہرس تیرا ستیہ ناش ہو. اس ہرس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا، آدم علیہ السلام غلطی کر بیٹھے، ہرس کر لی، وہی درخت جو تھا اس کا پھل کھا. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ منٹ نہیں لگی جنت کے کپڑے سب سے پہلے اترے، ننگے ہو گئے، جنت سے نکال دیے گئے. دوسرا سبب گناہ کا حرص، اور پھر تیسرا سبب جس سے گناہ ہوتے ہیں حسد. حسد انسان کو بہت پریشان کرتا ہے، بڑا تنگ کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرواتا ہے. آدم علیہ السلام اچھے بڑے مزے سے رہتے تھے، آدم علیہ السلام اچھے بڑے مزے سے جنت میں رہتے تھے. شیطان تھا، نکل گیا. چلو جو بھی تھی، شاید ایسی سختی کی بات نہ ہوتی، لیکن شیطان کو اتنا حسد ہوا کہ ہائے، جس کی خاطر میں نکلا وہ مزے کرے اور میں دھکے کھاتا پھروں، میں در در کی ٹھوکرے کھاؤں اور یہ مزے کرے. اتنا حسد ہوا کہ نہیں، اس کو بھی برباد کرو. وہ برداشت نہ کر سکا آدم علیہ السلام اور مائی حوا کو جنت میں عیش کرتے ہوئے، آرام کرتے ہوئے، وہ برداشت نہ کر سکا، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. تیسرا گناہ جو ہے وہ حسد نے کروایا. یا اس کے بعد آپ لے لیں وہ جو حابیل اور قابیل تھے، دو بھائی آدم علیہ السلام کے، وہ رشتے پر حسد کی وجہ سے کہ ہے میرے بھائی کو یہ رشتہ مل جائے، ایسا خوبصورت رشتہ، ایسا اچھا رشتہ، مجھے نہ ملے. اس نے اس کو قتل کر دیا. سو میرے بھائیوں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے گناہوں سے پاک ہونا ضروری ہے، اور قرآن نے یہ بات صاف کہہ دی، انہ من یات ربہ مجرما، جو اپنے رب کے پاس آیا مجرم ہو کر، انہ من یات ربہ مجرما فإن له جہنم، جو اپنے رب کے پاس مجرم ہو کر آیا اس کے لیے جہنم ہے. لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مردوں میں نہ زندوں میں، بڑی مصیبت میں رہے گا. اور ومن یاتی مومنا، اور جو ایمان لائے گا، قد عمل الصالحات، نیک عمل کرے گا، فاولئک لهم الدرجات العلا، ان کو بڑے اچھے درجے ملیں گے. وذالک جزاء من تزکا، جنت جو بدلہ ہے وہ کس کا ملے گا؟ جو دنیا سے پاک صاف ہو کر آئے. سو میرے بھائیوں، ہمیں اسلام لانے کی ضرورت اس لیے ہے، اسلام لانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم گناہوں سے پاک صاف ہوں. قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ آدمی جو پاک صاف ہو. اب پاک صاف ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر ہمیں یہ فکر نہیں تو سمجھو ہمارا آخرت پر ایمان نہیں. اگر ہمیں یہ فکر نہیں کہ ہم دنیا سے پاک صاف ہو کر جائیں تو سمجھو کہ ہمارا آخرت پر ایمان نہیں. اور پاک صاف ہونے، گناہوں کو پہچانے، گناہوں کے اسباب پر نظر رکھے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے. اگر گناہ ہو جائے تو پھر اس کی دھلائی، اس کی صفائی لازم ہے. دیکھو نا، ہاتھ کو پلیتی لگ جائے، لگ ہی جاتی ہے نا، کپڑے کو پلیتی لگ جائے، کپڑا پھینک تو نہیں ہم دیتے، کیا کرتے ہیں؟ فوراً پانی لیا، صابن لیا، دھو ڈالا، ٹھیک ہے، پاک ہو گیا. بندہ بھی بالکل ایسے ہی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، پلیتی لگ جاتی ہے، لیکن خدا کہتا ہے بندے مجھ سے صابن لے، مجھ سے پانی لے، اس کو دھو ڈال، پاک صاف ہو جائے گا. اور اگر پاک نہ ہوا تو جنت میں نہیں جائے گا. اللہم باعد بینی و بین خطایا آیا، جب نماز پڑھتے ہیں تو شروع میں دعا ہی یہ ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایا آیا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہ میرے گناہوں کو مجھ سے اتنا دور کر دے جس طرح سے مشرق سے مغرب دور ہے. اور ہم دیکھ لو گلے لگاتے ہیں، جو صبح گناہ کیا وہ شام کو کریں گے، جو آج کیا وہ کل کو کریں گے. اب دیکھ لو، آج میں چھگی مار کر آیا، کسائی ہے، گوشت کم تولتا ہے، رات کو جا کر حساب کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، دیکھ لو میں نے اتنے گوشت کے اتنے پیسے کما لیے، اپنے بھائیوں میں بیٹھ کر خوش ہوتا ہے. کیا مطلب؟ چھگی ماری، کم تولا، ڈنڈی ماری، دھوکہ کیا، خوش ہوتا ہے. اگلے دن پھر وہی دو مارتا ہے. تو اب اس کے معنی کیا ہو گئے کہ پریتی لگ گئی تھی. یہ پریتی لگنے سے نفرت نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے کہ پریتی لگی ہے, کل کو میں اور پریتی لگاؤں گا. اب چھٹی کا موسم آ گیا, کپاس بینکوں سے روپیہ لے رہے ہیں, حرام کے طریقے سے کما رہے ہیں, دھڑا دھڑ پیسہ آ رہا. پھر خوش ہوں گے جی اس سیزن میں نے اتنا کمایا. رویا نہیں کہ میں حرام میں پلید ہو گیا, اللہ میری توبہ آئندہ کے لیے میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا. توبہ نہیں کرتا, دھلائی کی فکر نہیں کرتا, خوش ہوتا ہے کہ اس سیزن میں نے اتنا کما لیا. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا, اور یاد رکھیے گا زیادہ تر گناہ, باقی لوگ تو خیر اور دیکھیے, کچھ گناہ تو ایسے ہیں, کچھ گناہ تو ایسے ہیں کہ اگر وہ ہو جائیں تو پھر باقی گناہوں کی تو پرواہ ہی نہیں, وہ بے شک ہوتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. مثلا اگر ایک آدمی شرک کرتا ہے, اگر ایک آدمی شرک کرتا ہے, زنا کا اسے کیا ڈر ہے؟ زنا کا اسے کوئی ڈر ہے؟ کوئی ڈر نہیں, جتنے مرضی زنا کرے, شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. زنا اس کے لیے کوئی گناہ نہیں, جب اس نے شرک کر لیا تو سب کچھ آ گیا. آپ کہیں یہ کیسے, کبھی جیل میں چلے جائیں حالات کا جائزہ لینے کے لیے. آدمی کو دنیا میں غور کرنا چاہیے, خونی ہو قیدی, خونی ہو اور اس کو پھانسی کے کٹہرے میں ہو, وہ وہاں کسی سپاہی کو پیٹ دے, وہاں وہ کسی اور کو مار دے, تو اسے کوئی ڈر نہیں ہوتا. کیا مجھے کیا ڈر ہے؟ پھانسی ہوگی وہ تو ہونی ہونی, پھانسی سے بڑی کیا سزا ہے؟ اور وہ ہے پہلے سے ہی, میں مجرم تو پہلے سے ہی ہوں, سزا تو جو مجھے ملنی ہے وہ ملنی ہی ملنی ہے. اب ان چھوٹے موٹے گناہوں کا کیا ہے؟ کوئی گناہ, کوئی ڈر نہیں. تو شرک ایسا گناہ ہے کہ جو شرک کرتا ہے گیارہویں کھا لے, مزاروں پر جائے, پیروں کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے اور اسی طرح کی اور تباہتیں کرے, شرک کرے, اس کے لیے زنا کوئی گناہ نہیں, چوری کوئی گناہ نہیں, ٹھگی کوئی گناہ نہیں. یہ تو گناہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. میں اہلیسوں سے بات کرتا ہوں جو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی میں مولوی صاحب نہ جان بھی دیتا ہوں, نہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہوں, میں گناہوں سے بہت بچتا ہوں, غیر اللہ کو سجدہ میں نے کبھی نہیں کیا, کبھی کسی پیر فقیر کے آگے میں نہیں جھکا, یہ وہ سارے کے سارے. ان کے لیے گناہ کیا ہیں؟ ان کا حال سن لیں. قرآن بیان کرتا ہے, اللہ کہتا ہے سورہ طہٰ, کلوا من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ جو میں نے تمہیں اعلیٰ چیزیں پاک چیزیں دی ہیں, کھاؤ. بلا تطغوا فیہ, زیادتی نہ کرنا. بلا تطغوا فیہ, زیادتی نہ کرنا. فیحل علیکم غضبی, اگر تم نے کھانے پینے کے معاملے میں کہ حرام سے پرہیز نہیں کیا, یا کھا کر خدا کا شکریہ ادا نہیں کیا, خدا کی نافرمانی کرتے رہے, تو کیا ہوگا؟ فیحل علیکم غضبی, تم پر میرا غضب اترے. وَمَنْ يَهْدِ عَلَيْهِ غَضَبِي, اور جس پر میرا غضب اترا, فقد ہوا, وہ سمجھو کہ چھت پر سے نیچے گرا. اے اہل حدیث, مرے ہو تو تم اس سے مرے. ذلیلیت, کوئی نماز پڑھے تو کچھ نہیں, نہ پڑھ لے تو کچھ نہیں. میں کسی مزار پر جاتا ہی نہیں مولوی صاحب, میں تو کبھی کسی مزار پر نہیں جاتا. بھائی تو مزار پر نہیں جاتا, تو اور تو دیکھ. دیکھو نا, یہ قرآن کی بات, اور یہ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بنی اسرائیل ہیں. کلوا من طیبات ما رزقناکم, پاک چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں. بلا تطغوا فیہ, اس میں زیادتی نہ کرنا کہ حرام طریقے سے کماؤ. اب ٹھیک ہے, چھٹی کا موسم ہے, کپاس کا موسم ہے, خریدو بیچو کماؤ کھاؤ, لیکن سود کا پیسہ لے کر, یہ زیادتی ہے, یہ سرکشی ہے. اگر یہ کرو گے فیحل علیکم غضبی, تم بے شک اپنے آپ کو اہل حدیث کہو، تم پر میرا صدق نازل ہو. وَمَنْ يَعْدِلَ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس قوم پر، جس آدمی پر میرا غضب نازل ہوا، فقد ہوا، وہ اونچائی سے نیچے گر گیا. اور اگر کبھی تمہیں خیال ہو جائے اپنی اصلاح کا، تو پھر کیا طریقہ ہے؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں بخشنے والا ہوں، میری طرف رخ کرو. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں بخشنے والا ہوں، لیکن کس کو؟ لِمَنْ تَابَ، جو یہ عہد کرے کہ یا اللہ آئندہ میں یہ کام کبھی نہیں کروں. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ، پھر ایمان لائے. میرے بھائیو، جو حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، سمجھو کہ اس کا ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں بخشنے والا ہوں، کن کے لیے؟ لِمَنْ تَابَ، جو توبہ کرے. وَآمَنَ، اور ایمان لائے. پھر آئندہ کے لیے وَعَمِلَ صَالِحًا، پھر ٹھیک کام کرے، نیک عمل کرے. ثُمَّ اهْتَدَى، آئندہ کے لیے ہدایت پر پکا رہے. یہ اللہ کا فرمان ہے. اور ہمارا حال دیکھ لو. میں اس بات سے بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ہم گناہ کو دیکھتے ہیں اور گناہ ہوتا ہے. صحابہ سے گناہ ہوئے، بڑے بڑے لوگوں سے گناہ ہوئے، لیکن ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ وہ گناہ کو روکتے تھے، وہ گناہ کو مٹاتے تھے، اپنے آپ کو وہ پاک کرتے تھے. لیکن ہم ہیں، گناہ ہماری عادت بن جاتا ہے، ہمارا مزاج بن جاتا ہے، ہم گناہ کرتے جاتے ہیں. اور اگر کوئی توجہ دلائے، ہم بگڑ جاتے ہیں، اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھیے گا، یہ کھانے پینے کا مسئلہ جو ہے، کھانے پینے کا مسئلہ، یہ بڑا ہی خطرناک مسئلہ ہے، بڑا ہی خطرناک مسئلہ ہے. جس آدمی نے اپنی کمائی پر نگاہ نہ رکھی کہ میری کمائی کیسی ہے، میری خوراک کیسی ہے، میری آمدنی کیسی ہے، بے تحاشا کھا لیتا ہے، بے پرواہ ہو کر کھا لیتا ہے، چیک نہیں کرتا کہ میری آمدنی حلال طریقے کی ہے یا حرام طریقے کی ہے. سمجھو کہ اس کی نمازیں بھی گئیں، اس کے روزے بھی گئے، اس کی عبادت بھی گئی. کیوں؟ جو خون، جو گوشت، جو جسم حرام کے مال سے پلتا ہے، اللہ اس کی نہ دعا قبول کرتا ہے، نہ عبادت قبول کرتا. حدیث میں آتا ہے، سفر میں بڑی دعا قبول ہوتی ہے، سفر میں بڑی دعا قبول ہوتی ہے. لیکن اگر ایک آدمی سفر میں دعا کرتا ہے، پراگندہ، پریشان، بال بکھرے ہوئے، کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے، بری حالت میں ہے، اور کہتا ہے یا رب یا اللہ، اللہ کہتا ہے کیا کہتا ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیرا لباس حرام کا، انا یستجاب لک، میں دعا تیری کیسے سنوں؟ میرے بھائیو، یہ باتیں، یہ بات کن کے لیے ہے؟ جو چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو جائیں، اور جو چاہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان اسی دن کے ہیں جس دن کے ختمے ہو گئے تھے، وہ تو پھر بے فکر ہیں، مزے میں ہیں، ان کو تو کسی فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن خوب سمجھ لو، اسلام کا تعلق ایک دن سے نہیں، ایک رات سے نہیں، جوانی سے نہیں، بڑھاپے سے نہیں، اسلام کا تعلق موت تک. بعض آدمی گناہ کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، ان کو ٹھوکر لگ جاتی ہے، وہ بڑھاپے میں جا کر اللہ ان کو ہدایت دے دیتا ہے، وہ اس وقت مسلمان ہوتے ہیں. بعض آدمی پہلے نمازیں بھی پڑھتے رہتے ہیں، بظاہر سب کچھ ٹھیک ٹھاک کرتے رہتے ہیں، لیکن آخر میں آ کر بڑھاپے میں جو بڑی بیماری لگتی ہے، حوث، حرص، پیسہ کمانا، جائیداد بنانا، اس میں لگ جاتے ہیں. بس جو ہی اس میں لگ گیا تو آدمی دین سے دور ہو گیا، اللہ بھول گیا، اور وہ بالکل برباد ہو گیا. اور یاد رکھیے گا، یہ بات کلیے کے طور پر ذہن نشین رکھیں. مجھے بعض اپنے دوستوں سے، بہت ہی ان سے، ان کی حالت کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے اور یہ ہماری عام فطرت ہے مسلمانوں کی. مسلمان غریب ہو تو ٹھیک رہتا ہے, مسلمان ذرا چار پیسے آ جائیں کوئی اچھا عہدہ مل جائے پھر وہ بگڑ جاتا ہے. اس لیے اس طرف توجہ بالکل نہ کیا کریں, یہ لالچ بالکل نہ کریں. اللہ زبردستی دے تو اس کی مرضی ہے, لیکن آپ آئے جیسا کہ لوگ الیکشنوں میں لڑ لڑ کر مر جاتے ہیں, ہائے مجھے یہ مل جائے, ہائے مجھے اور آگے ہو جاؤں, ہائے میں اور آگے ہو جاؤں, ہائے میں اور آگے ہو جاؤں. وہ میرے بھائیوں وہ آپ کے سامنے ہے کہ کیا حال ہوتا ہے دنیا کمانے کا. وہ طالبہ کا واقعہ آپ نے سنا ہے نا, کہ اس نے کہا یا رسول اللہ, اگرچہ لوگ بعض نام میں اختلاف کرتے ہیں کہ طالبہ نہیں تھا کوئی اور, باہر کیا کوئی بھی تھا, کہنے لگا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ میرے پاس مال ہو میں اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کروں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مال کے لیے دعا نہیں کیا کرتے, جو تیرے پاس ہے اللہ اتنا ہی حساب دے گا, مال کے لیے کیا دعا کرتا ہے, جو ہے وہ کر بس. تجھ میں طاقت ہے تو اور وقت لگا, ہمت سے کام کر اور مال کے لیے دعا نہ کر, یہ بڑی خطرناک چیز ہے. نہیں یا رسول اللہ دعا کرے, آپ نے دعا کر دی, آپ نے دعا کر دی, مال بڑھ گیا. پہلے محلے میں رہتا تھا مدینے میں, پھر ماڈل ٹاؤن اے میں کوٹھی بنا لی. اب جب ماڈل ٹاؤن اے میں چلا گیا تو نماز سے بھی گیا, جماعت سے بھی گیا, اب وہاں سے مسجد میں آ گیا نماز پڑھنے کے لیے. نمازوں سے گیا, جماعتوں سے گیا, سوسائٹی سے گیا, دوری 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 دوری, مال بڑھ گیا, بہت مال بڑھ گیا, قابو نہ رہے, ترقی پر ترقی ہوتی چلی گئی, ترقی پر ترقی ہوتی چلی گئی. اور ہم اس کو خوش ہوتے ہیں کہ جی مبارک. اور میرے بھائیوں خوب یاد رکھ لو, اگر تمہاری دکان چلنے لگ جائے اور تمہاری نمازیں باجماعت مس ہونے لگ جائیں, تمہاری خیر نہیں, تم دوزخ کے دمبے بننے لگ گئے. مسلمان بننے کی کوشش کرو, کیا دنیا کی حرف کرتے ہو, تمہیں چاہیے کیا؟ ارے دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے؟ یہ دنیا جو ہے آخرت کمانے کے لیے ہے, یہ دنیا کے لیے نہیں, یہ دنیا آخرت کے لیے. اور بدبخت ہے وہ آدمی جو دنیا کے جھگڑے مول لیتا ہے, دنیا کی لالچیں مول لیتا ہے اور دنیا کے تانے سہتا ہے اس خاطر کہ میں دنیا کی ترقی کروں, وہ ہر درجے کا بے وقوف ہے. آدمی کو چاہیے کہ اپنی آخرت کی فکر کرے, اور جب آپ آخرت کی فکر کریں گے دنیا خدا, جیسے حضرت عبد الرحمان بن عوف کو اللہ نے دیا. کتنی دفعہ حضرت بکر صدیق نے اپنے گھر میں جھاڑو دیا اور سب جھاڑو دے کر اللہ کے رسول کے پاس لا کر رکھ دیا, اللہ نے پھر بھر دیا, اللہ نے پھر بھر دیا. تو اب وہ کیا کرتے تھے, جو ہی اللہ جس طرح سے دیتا تھا ویسے وہ نکال دیتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ مجھے پیسے دے دے کر, مال دے دے کر آزماتا ہے کہ اس میں الجھتا ہے. اب وہ کہتے یا اللہ میں پھر کو نہیں الجھتا, تو دے میں ابھی دیتا ہوں. آگے مانگتے بھی نہیں تھے, لیکن اگر اللہ دیتا تھا تو فوراً اس کو آگے لٹا.